بسم الله الرحمن الرحیم. میں آج جماعت اہل سنت پاکستان کے اس مرکز سنی سیکریٹریٹ کے اندر محترم جسٹس نذیر اختر ریٹائرڈ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انہوں نے ہماری عزت افزائی کی اور اس تقریب میں تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالی نے انسانوں کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں, احساسات کی, جذبات کی اور عملی اور روحانی تحریکات کی, لیکن وہ صلاحیتیں منزل تک اسی وقت رسائی حاصل کر پاتی ہیں جب مرشد اور مربی ہاتھ پکڑ کر سائل مراد کی طرف لے جانے والا ہو. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معلم کائنات, مرشد کائنات, بلکہ معلم اعظم اور مرشد اعظم, رحمت للعالمین, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستاودہ صفات ہے. سامعین با تمکین, الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان ایسی جماعت ہے جس سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہمارا سفر جذبات کے سفینوں پر منزل کی طرف ہوا, جو بلا شبہ ایک ضرورت ہے, لیکن انسانی اصلاح میں احساس اور فکر کو جو اہمیت حاصل ہے وہ آپ رسول کریم علیہ طیبۃ وسنا کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ میں دیکھ سکتے ہیں. خواہش ہوئی کہ ہم بالکل محدود سطح پر یہاں اس زاویہ کے اندر اپنے عام دوستوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً بیٹھے ہیں اور ملکی ملی حوالے سے اچھی سوچ اور پاکیزہ سوچ رکھنے والے لوگوں کی باتیں سنیں اور پھر ان کی باتوں کو ہم بھی شعر راہ بنانے کی کوشش کریں. یہ ہے جذبہ اور یہ ہے طلب جس کی خاطر آج ہم یہ پہلی نشست منعقد کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور مختلف عظیم لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کو یقیناً یہ احساس ہوا ہوگا کہ آخر اس پہلی نشست کے لیے میں نے جسٹس میاں نذیر اختر صاحب ہی کا نام کیوں منتخب کیا ہے. ویسے تو میاں نذیر اختر صاحب میرے علاقے کے ساتھ, یعنی راولپنڈی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, لیکن جو تقریباً درجن سالوں کے ان کے ساتھ مختلف موقعوں پر نشست رہی, اس کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے لیے باعث کشش چیز یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والی شخصیت ہیں, اور اگر ان کے اندر آپ کو ایک سلجھا ہوا خوبصورت انسان نظر آئے تو آپ یہ ضرور یقین کر لیں کہ انہوں نے کسی مرد خدا مست کے جوتے اٹھائے ہیں اور ان کی خدمت کی ہے. جماعت اہل سنت پاکستان کو عموماً اور اس مرکز کو ایسے ہی درویشوں کی ضرورت ہے جن کی تلاش میں ہم نکلے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہو, عرفان اور آگاہی کی دولت بھی دی ہو, اور جو تجربہ بھی رکھتے ہوں اور انہوں نے اپنے تجربات سے اپنی شخصیت کو جو نکھار ملا ان اصولوں کو منوایا بھی ہو, تسلیم بھی کروایا ہو. جسٹس میاں نذیر اختر صاحب اپنے عدالتی منصب سے اگرچہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں لیکن اپنے روحانی منصب پر اب بھی فائز ہیں.
سبحان اللہ.
اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے منصب پر فائز ہونے کے زمانے میں بھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے, ان کی محبت اور مقام کے حوالے سے اپنے قلم سے فیصلے قلم بند کیے ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. شاید وہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے عدالت کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ فیصلے قلم بند کیے ہیں, لیکن میں ان کو بتانا چاہوں کہ ان کی قلم کی آواز کی صدائے بازگشت ہر اس سینے میں موجود ہے جو تڑپ کر کے یا رسول اللہ کہتا ہے. آج میں انہیں اپنے درمیان پا کر کے بہت خوش ہوں, بہت مسرور ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ہمیشہ ان کی آنکھیں میں نے تر دیکھی ہیں. اللہ سبحانہ نے انہیں عشق رسول کا اعزاز بھی دیا ہے. میں چاہوں گا کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان میں حائل نہ ہوں. ہماری اس نشست میں ہم صرف ایک ہی خطاب سنا کریں گے اور وہ دل جمی سے, اس کے بعد سلام ہوگا حضور کے حضور اور دعا ہو جائے گی. جسٹس میاں نذیر اختر ریٹائرڈ ملک کے مایہ ناز قانون دان ہیں, مایہ ناز قانون دان ہیں, لیکن جس وقت وہ بات کرتے ہیں ناموس رسول پر تو وہ قانون کی ان پیچیدگیوں سے ماورا ہو جاتے ہیں. پھر ان کی نظر صرف بددعا کے چہرے پر رہتی ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے واللیل کی زلفوں سے وہ خوشبو سونگ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا دیتے ہیں, آئیے انہیں میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے سننے والوں کو نوازیں. جناب محترم میاں نذیر اختر صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولانا و مولا الثقلین, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محترم المقام پیر طریقت حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، محترم جناب صاحب زادہ غلام صدیق احمد نقشبندی صاحب، نائب امیر جماعت اہل سنت، میں سب سے پہلے محترم شاہ صاحب اور ان کے رفقائے کار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کا یہ خوبصورت مرکز قائم کیا ہے، اور میں انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مہربانی فرما کر مجھے اس پہلی نشست میں خطاب کے لیے منتخب کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے.
آمین آمین.
اور یہ مرکز ابد الآباد تک قائم دائم اور سلامت رہے.
آمین.
اور آپ کا روحانی فیض اس علاقے میں، اس صوبے میں، پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں پھیلتا رہے.
آمین.
میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں انتہائی خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے. میں ہر کلمے پر دل میں دعا کرتا تھا کہ مالک کائنات اپنے فضل و کرم سے مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا محترم شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، یا جیسا مجھے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں. مجھے اپنی کمی اور کمزوری کا احساس ہے اور اعتراف ہے، لیکن ایسے بزرگوں اور روحانی ہستیوں کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ خالی نہیں جاتے، تو ان کے یہ فرمائے ہوئے الفاظ بھی میرے لیے سرمایہ حیات ہیں. انہوں نے ایک جملہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ میں کوئی کسی ایک حد تک حضور کی محبت اور عشق رکھنے والا ہوں، سچ پوچھیں میرا اصل احساس یہ ہے کہ میرے لیے تو ایک یہی اعزاز ہے، بہت ذرہ ہوں عاشقان رسالت کی راہ کا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فی الفور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. آج میری گفتگو کا موضوع تحفظ ناموس رسالت کا قانون اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. یہ فکری نشست ہے تو میرے دل میں مان یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ موضوع منتخب کریں جس نے اس وقت پورے پاکستان میں مسلمانوں کو فکر اور اندیشوں میں مبتلا کر دیا. ہمارے میڈیا نے، ٹیلی ویژن اور ریٹن میڈیا سب نے یکدم سیکولر لابی کی ایک یلغار کو نمایاں کرنا شروع کیا ہے، جس میں ان کا مسلسل یہ مطالبہ ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس ضمن میں ایسی ایسی نازیبا باتیں کی گئی ہیں کہ جو واضح طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہیں. یہ باتیں کہنے والے کئی تو شیدائے ناو نوش ہیں، کئی چشمہ پوش ہیں، کئی ملت فروش ہیں، اور بہت سی عشوہ فروش بھی ہیں. جنہوں نے انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میڈیا پر آ کر سرکار کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہیں. یہ ناقابل برداشت باتیں. فی الحال مسلمانوں کے اندر پوری طرح شعور اور ادراک پیدا نہیں ہوا کہ یہ لابی کتنا سنگین جرم اور ظلم کر رہی ہے. اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آج ہم اس موضوع کو منتخب کریں اور اس کے مختلف پہلو اجاگر کریں. اس محدود وقت میں اس اہم موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ ایک آغاز ہوگا. یہ بارش کے پہلے قطرے کی طرح ایک موسلا دھار بارش کے کا پیش خیمہ ثابت ہو. تحفظ ناموس رسالت، میں عمدن توہین رسالت کا قانون نہیں کہتا. توہین رسالت تو وہ جرم ہے جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور جو قانون اس جرم کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے اسے میں تحفظ ناموس رسالت کا قانون کہتا ہوں. انگریزی میں اسے بلاسفیمی یعنی خدا اور رسول خدا کی اہانت اور دل آزاری، یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جس کی سزا موت ہے. اس ضمن میں مسلمان فقہا، علماء اور مفسرین آیات قرآنی اور احادیث نبوی پر انحصار کرتے ہیں. عہد نبوی اور دور صحابہ میں بہت سے مجرموں کو اس جرم کی پاداش میں سزائے موت دی گئی. بعد کے ادوار میں مسلم خلفاء، اندلس کے اسلامی دور، مغلیہ دور اور برطانوی دور میں بھی متعدد مجرمین کو حکومتی یا انفرادی سطح پر موت کے گھاٹ اتارا گیا. اگر حکومتی سطح پر مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے کا قانون موجود نہ ہو تو امت مسلمہ روح دین یعنی عشق مصطفیٰ کے تقاضوں کا فہم رکھنے والے غازی علم الدین شہید کے قانون پر عمل کرتے ہوئے از خود مجرم کو سزا دے سکتی ہے. اس سلسلے میں تمام ائمہ کرام 14 صدیوں سے متفق ہیں. ان کے ذہنوں میں اہانت رسول کے مجرم کی سزا کے بارے میں کوئی ابہام نہیں. موجودہ دور کے بعض گمراہ دانشوروں سیکولرزم اور بنیادی حقوق کے مبینہ علمبرداروں نے یکدم یہ راگ لاپنا شروع کر دیا ہے کہ اہانت رسول خدا کوئی فقہی جرم ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا ان کے بقول موت تو کجا، اس کی کوئی سزا ہی نہیں. ہندوستان میں اس سوچ کو ایک مبینہ علامہ وحید الدین خان نے پروان چڑھایا، اور پاکستان میں اس کا فکری شاگرد جاوید الغامدی ہے. وحید الدین خان کی گمراہ کن کتاب شتم رسول کا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پر پنجاب حکومت نے 1996 میں پابندی لگا دی تھی، لیکن آج تک مرکزی حکومت کو یہ توفیق نہیں ملی. اللہ کرے کہ مرکزی حکومت بھی حقیقت کا ادراک کرے اور اس کتاب کی فکر اور سوچ رکھنے والے تمام افراد پر بھی پابندی عائد کرے، تاکہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر قوم کو اور مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکیں. سیکولر بے دین لابی کے افراد سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں احانت رسول کی سزا کہاں ہے، کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اب یہ سوال بار بار میڈیا پر اٹھایا گیا اور مجھے افسوس ہے کہ بعض، میں نام تو نہیں جانتا اور جانتا بھی تو نہ لیتا، یہاں علماء نے جو بلائے گئے وہ ذرا کمزور تھے اور کچھ بغیر تیاری کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سوال اٹھایا جائے گا، پتا ہوتا تو ہم حوالے لے کر آتے. اس سے تاثر بہت نوجوانوں کے ذہن میں خراب ہوا. مجھے کتنے ہی لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ ہم تو سخت تشکیک کا شکار ہو گئے ہیں. یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے کہ آزادی یہ فکر کا دور ہے، ہر شخص آزاد ہے اپنی سوچ کو پیش کرے، دین میں جبر نہیں، یعنی وہ اصول جو یہاں لاگو ہوتا ہی نہیں اس کو لا کر، لا اکراہ فی الدین، اور ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا کہ دیکھیں یہ تو جبر ہے، کوئی بندہ آزادانہ حضور کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اللہ کے بندوں، یہ اصول یہاں لاگو نہیں، یہاں موجود ہے. اصول کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر واضح قانون موجود نہ ہو. جب آکوپائڈ فیلڈ ہے تو پھر جس شکل میں قانون ہے اس کا اطلاق ہوگا، محض کسی اصول کا سہارا نہیں لیا جائے. یہ جو سوال اٹھاتے ہیں، قرآن پاک میں وہ آئے جہاں لکھا ہو کہ سرکار کی توہین کرنے پر موت کی سزا دی جائے گی، کون سی آیت ہے؟ اب کئی علماء جو کم از کم میڈیا پر آتے رہے، اصل سکہ علماء کو تو بلاتے ہی نہیں، وہ واضح نہ کر سکے. میں سب سے پہلے اس کا جواب دینے سے بھی پہلے انہی لوگوں سے جو سوال اٹھاتے ہیں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم کہاں ہے؟ قرآن پاک میں شراب نوشی کی سزا کس آیت میں درج ہے؟ جبکہ یہ سزائیں موجود ہیں اور دی جا رہی ہیں اسلامی قانون کے مطابق. چوری کی سزا کے بارے میں بھی تشکیک پیدا کرنے والے سوال اٹھا کر تشکیک پیدا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ یہ جو قطع ید کا حکم ہے، یہ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ کلائی کے پاس سے ہاتھ کاٹا جائے گا؟ صرف یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے سے تو مراد محض ہاتھ پر ایک کٹ لگا دینا، ایک ضرب زخم لگا دینا، یہ کافی ہے. اور سورہ یوسف کا حوالہ دیتے ہیں جس میں وہ موقع جب زنان مصر سامنے آتی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوتی ہیں تو اپنی انگلیاں یا ہاتھ کاٹ لیتی ہیں. وہاں لفظ ہیں فقطعنا ایدیہن، بس ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو چوری کی سزا ہے، بس یہ ہے ہاتھ پہ کٹ لگا دیں. تو میں ان سے پھر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ سزا کہاں ہے. اچھا، جو قتل کی سزا ہے، عام سب کو پتا ہے موت ہے، لیکن جو قرآن پاک کی آیت ہے، اسپیسیفک آیت مومن کو قتل کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعَنَتْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اب بتا دیجئے، مومن کا قتل ہو اس کے لیے جزا جہنم، ہمیشہ وہاں رہے گا اور عذاب عظیم جھیلے گا. قصاص کہاں ہے جی؟ اس میں تو مومن کی حد تک اسپیسیفک لا آخرت کی سزا ہے. ہاں، ایک اور آیت میں جو جنرل ہے عمومی، اس میں قصاص کا حکم ہے کہ کوئی شخص اگر مظلوم مار دیا جائے تو اس کے وارثوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لیں اور قصاص لیں. لیکن قانون کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسپیسیفک خاص قانون موجود ہو وہ لاگو ہوگا اور جنرل قانون نہیں ہوگا. تو یہ تشکیک پیدا کرنے والے یہاں بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں کہاں ہیں. اس طرح کے سوالات وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو جان بوجھ کر ذہنوں میں ابہام اور تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں. 14 صدیوں سے طے شدہ معاملات کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور غیر شرعی فکری راہیں تراش کر دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ افراد اس حقیقت سے یا تو نابلد ہیں یا عمدن اس سے آنکھیں چراتے ہیں کہ دین کا کثر عالی شان قرآن پاک اور احادیث رسول پاک اور سنت رسول پاک سے مل کر مکمل ہو. احادیث پاک اور سنت رسول پاک سے صرف نظر کر کے عبادات، معاملات، تعزیرات و دیگر احکامات کی حقیقت اور اصل صورت متعین ہو ہی نہیں سکتی. آپ سوچئے کہ قرآن پاک میں حکم ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، یہ بار بار حکم آتا ہے. اب صوم و صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ میں کتنی رکعتیں ہوں گی؟ ہر رکعت میں کیا پڑھا جائے گا؟ کتنے سجدے ہوں گے؟ یہ ساری باتیں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت پاک سے ملتی ہیں. اسی طرح حج، عمرہ اور زکوٰۃ، ان سب کے بارے میں تفصیلی احکامات، اصول اور ضابطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک اور سنت پاک سے ملتی ہیں. یہاں ایک لحظے کے لیے سوچئے کہ ایسا کیوں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی تمام تفاصیل دے سکتے، رب کائنات کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، لیکن وہ مالک و خالق جو خود، جس نے خود اپنے حبیب کو عظیم الشان بنایا، اس کی عظمت اور شان کا یہ تقاضا تھا کہ قرآن پاک میں بنیادی باتیں تو بیان کر دی جائیں اور باقی ساری باتیں سرکار کی سنت اور احادیث پر چھوڑ دی جائیں. ورنہ اگر ایگزاسٹو ایک ایک ڈیٹیل لے کر مکمل کتاب نازل کر دی جاتی تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کم ہو کر محض ایک پیغام بر کی ہو جاتی. یعنی مکمل شے لا کر انسانوں کے حوالے کر دیتے اور بس، پھر تو باقی جتنی باتیں ہیں جیسے سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل، وہ بات ریڈنڈنٹ ہو جاتی. پھر سرکار کے حوالے سے جتنے احکامات ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر اطیعوا الرسول کا حکم بےمانی ہو جاتا. پھر پورے قرآن پاک کی موجودہ شکل ہی نہ ہوتی. اور ایک اتنی تفصیلی کتاب جس کو شاید پڑھنا بھی مشکل ہوتا، جس طرح آج بائبل خال خال کوئی لوگ پڑھتے ہیں، ان کے جو پادری وغیرہ ہیں جنہوں نے چرچ میں کوئی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، باقی لوگ چھوڑ بیٹھے. اتنی تفصیلی ڈیٹیلز غیر ضروری اس میں ہیں. خیر، یہ بات ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمدن اپنی مشیت میں بہت سی باتوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ آپ اپنے فرامین سے اور اپنے عمل سے ان چیزوں کو واضح کریں، اور حکم دیا کہ سب لوگ وہ عمل کریں جس کی اجازت حضور دے رہے، اس بات سے رک جائیں جس سے آپ روک رہے ہیں، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، یعنی کوئی حیثیت میں فرق نہیں ہے جہاں تک عمل کا تعلق ہے. اللہ کا حکم مانے تب اس کی وہی جزا، رسول پاک کا حکم مانے وہی جزا، اللہ کی نگاہ میں یکساں ہیں. اور پھر مالک کائنات نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بنایا، یعنی آپ شرع کے قاعدے، کلیے، اصول، قوانین سب وہ لے ڈاؤن کر سکتے ہیں، ان کا تعین فرما سکتے ہیں، حلال و حرام کے فیصلے کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے. اور حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہوئے آپ نے بہت سی باتوں کے بارے میں حکم دیا کہ یہ مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز. ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز. سونا پہننا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے جائز. اور اسی طرح اس کی فہرست بڑی طویل ہے. اور اسی ضمن میں مجھے آپ کا وہ فرمان یاد آیا، خیبر کے موقع پر جب آپ آرام فرما رہے تھے تو اچانک اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آئندہ کبھی یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. سن رکھو کہ بالی گدے کا گوشت حرام ہے، یعنی گھر میں پالا ہوا گدا اس کا گوشت حرام ہے. اور اسی موقع پہ آپ نے متا کو حرام فرمایا. اب کبھی میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جتنے یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہاں ہے قرآن پاک میں یہ بات، کہاں ہے دکھاؤ، کبھی میں ان کی دعوت کروں، بلاؤں سب کو اور ان کی ضیافت کے لیے گدے کا گوشت لا کر سجا دوں کہ کھائیے حضرت، اگر وہ انکار کریں تو میں پوچھوں بتاؤ کہاں ہے قرآن پاک میں گدے کا گوشت حرام کیا، کھائیے. اس طرح کے سوال اٹھانے والوں کا یہی علاج ہے کہ ان کو اس طرح سے انٹرٹین کریں تاکہ ان کے ان جو گمراہ مغز ہیں ان کے اندر یہ حقیقت راسخ ہو کہ محض وہی قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. بلا شک و شبہ قرآن پاک ایک کتاب ہدایت ہے جس میں خیر و شر کے تمام خیر و شر کی تمام حقیقتیں کھول دی گئی ہیں حلال و حرام کے حوالے سے، اور دین کیسے مکمل ہوگا وہ ساری باتیں بتا دی. تو اب ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی نئے تصور خیر اور شر کی اس کی ضرورت نہیں، وہ بیان ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عظمت مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ دین کی بے شمار باتیں آپ پر چھوڑ دی جائیں، اور پھر امت کو حکم دیا جائے کہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، سرکار کے حکم، ان کو حرز جان بناؤ، ان سے سر منہ انحراف نہ کرو. جہاں تک توہین رسالت کے جرم کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بنیادی احکامات اور نصوص قرآن پاک میں موجود ہیں. بعض اوقات ایک حکم کے لیے تنہا نص نہیں ہوتی بلکہ متعدد احکامات کی روشنی میں اور پھر سرکار کے فرمان کی روشنی میں نص متعین ہو جاتی. اس ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے اللہ نے. اب یہاں دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کا ذکر ہے، اور عذاب ہی تو سزا ہے، یعنی ایذائے نبی، ایذائے رسول پر سزا کا بنیادی حکم اس آیت میں موجود ہے. دیکھیے، جسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کلام پاک کی تشریح یعنی وضاحت کرنا یا تشریعی اختیارات استعمال کر کے اس کی حدود و قیود کا اور معانی کا تعین کرنا سرکار کا اپنا فریضہ اور اختیار ہے. جیسے زنا کے حوالے سے آپ نے اپنے تشریعی اختیارات استعمال کر کے اس چیز کا تعین فرما دیا کہ یہ جو کوڑے ہیں یہ غیر شادی شدہ مجرم کے لیے، لیکن شادی شدہ مجرم کے لیے رجم کی سزا ہے. اب اسی طرح ہمیں یہ آیت سامنے رکھ کے اور دیگر آیات پھر دیکھنا ہے کہ ان کی تشریح اور وضاحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائی. بس جو آپ نے کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، وہ حتمی اور آخری، اس میں اب کسی کو کلام کرنے کا اختیار ہی نہیں. یہاں دانشوریاں نہیں بگاڑی جائیں گی، یہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، بلکہ تسلیم کیا جائے گا، سرنڈر. جو سرکار نے فرما دیا وہی حق اور اسی پر عمل. ایک اور فرمان الہی ہے کہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب. سورہ انفال کی آیت 8-12 وہ اس ضمن میں ہے. اب یہ جو لفظ ہے شاق، اس کا معنی ہوتا ہے درز پیدا کرنا، دوری پیدا کرنا دو اشیاء میں، توڑنا، مخالفت کرنا اور توہین کرنا، دکھ پہنچانا. یہ سارے معنی اس لفظ میں موجود ہیں. سو اس میں بھی حکم ہے کہ یہ جو دشمن ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، ان کے پور پور کو توڑ ڈالو ضربیں لگا کر. یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو کی مخالفت میں زبان تان دراز کرتے ہیں، اور جو بھی ایسا فعل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شدید سزا دے گا. لفظ عقاب سے ہی عقوبت نکلا ہے، اس کا معنی تعزیر یا سزا ہے. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذین یوزون رسول اللہ لہم عذاب علیم. آخر کے حصے کا معنی کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب یہ بھی حکم سزا ہے، یعنی آپ کو کیا ایک لفظ بولتے ہیں اذن، بہت سننے والا کان ہے یہ، نعوذ باللہ. جس طرح ان کا انداز تھا توہین کا، بعض جگہ مفسرین نے اس کا معنی کانوں کے کچے یہ بھی کہا ہے، یعنی اس طرح کا تنزیہ سا جملہ ایک بولتے تھے. تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے لفظ بول کر حضور کو ایزا دے دیں, تکلیف. دیکھیے وہ ان کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں, نارے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, پیغام حق دیتے ہیں, اور اس قدر فکر, اتنا غم, اتنا اندیشہ کہ یہ لوگ رائے حق پہ کیوں نہیں آتے, کہ دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ میرے محبوب آپ تو اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں رائے حق پہ نہیں آتے. اور وہ لوگ جب اس طرح کے لفظ بول کے آپ کو تکلیف دیتے تو آپ کو دکھ ہوتا, اور اس کا احساس پھر فوراً مالک کائنات کو ہوتا. تو پھر یہ حکم نازل ہوئے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ان کے لیے پنشمنٹ ہے, سزا ہے, عذاب علیم ہے. اس کا تعین رسول پاک پر چھوڑا, بنیاد فراہم کر دی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اقیم الصلاۃ, ساری تفصیل سنت پاک سے ملتی ہے, فرامین نبوی سے ملتی ہے. تو یہاں سزا دینا محض ایزا پر, ایزا کی کئی شکلیں, ان میں چھوٹا سا بھی کوئی لفظ بول دے ایسا جس سے کوئی غلط معنی نکلتا ہو تو اس سے بھی روک دیا گیا. وہ حوالہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 469 میں اس آخری آیہ مبارکہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اور زبان تان دراز کرنا کفر ہے. ایسے غلط الفاظ خواہ حقیقتاً اور خواہ مذاقن کہے جائیں, یعنی تنزیہ تمسخر کے طور پر, سراسر کفر اور لائق تعزیر ہیں. ایک اور آیہ مبارکہ ہے جس میں یہ لفظ ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 21. اس ضمن میں 6ویں صدی ہجری کے جورسٹ ابن تیمیہ, جنہیں ہمارے ہاں ایک گروہ اہل حدیث یا دیوبندی حضرات بہت اہمیت دیتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ اس آیت میں مخالفت کی وجہ سے مجرموں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کی ایک معروف کتاب الصارم المسلول, یہ ان کی ایک اہم خدمت ہے کہ 6ویں صدی ہجری میں ہی یہ ساری آیات مبارکہ اور بہت سی احادیث پاک جمع کر کے اس حقیقت کو انہوں نے واضح کیا کہ توہین رسالت ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا موت ہے. یعنی یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں جسے آج ہمارے علماء نے اپنے طور پر پہلی بار بیان کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو عہد نبوی سے ہی یہ فیصلے چلے آ رہے ہیں, احکامات الہی موجود ہیں, انہیں ایک دور میں ایک جورس نے جمع کیا جن سے آج تک لوگ رہنمائی لے رہے ہیں. پھر ایک اور حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اب یہ جو حکم ہے بڑا باریک, اس کو کہتے ہیں لطیف, سٹل, کہ اے ایمان والو لفظ راعنا نہ بولو. کیوں کہ یہود کے ہاں یہ لفظ ایک طنز یا ایک گالی کی شکل میں استعمال ہوتا تھا, اور سرکار کی نسبت سے وہ عمدن شرارتن اس کو ذرا دبا کر رائنا کہہ کر اور خوش ہوتے اور ہنستے, جس سے معنی غلط نکلتا تھا. اب محض ایک ایسا لفظ بولنے سے بھی مالک کائنات نے مومنوں کو روک دیا, جن کی نیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی نیت کبھی بھی سرکار کی توہین کرنا ہو ہی نہیں سکتا. ان کی نیت درست ہے، وہ ادب کرنے والے، محبت کرنے والے، عشق مصطفیٰ میں گم رہنے والے، آپ کے حکموں پر اپنی جانیں نثار کرنے والے، ان کو بھی ایک نسبتاً سادہ سا لفظ کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، یہ مقصود تھا. تو رائنا کا لفظ بولنے سے روکا کہ یہ لفظ تم نے نہیں بولنا، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا، انظرنا، انظرنا. اس کے بعد کہا واسمعوا، غور سے سنو. توجہ حاصل کرنے کے بعد اب تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ جائے، غور سے سنو، غور سے سنو. اور آگے لفظ ہیں جو بندے کو ہلا دیتے ہیں، وللکافرین عذاب الیم. اب یہاں عمومی جنرل کافروں کا ذکر نہیں، اس خاص حکم کا انکار کرنے والے جو اب لفظ رائنا بولیں یا توجہ سے نہ سنیں، وہ کافروں کی صف میں آ گئے اور ان کے لیے عذاب علیم کا حکم صادر فرما دیا کہ بھولے سے اب یہ لفظ رائنا نہ بولنا، ورنہ کفر ہوگا یہ لفظ بولنا. اور آپ کی طرف دھیان اور توجہ نہ کرنا بھی، یہ بھی کفر ہوگا. حضرت سعد بن معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہ جب یہودیوں کو اپنے انداز میں تنزیہ یہ لفظ بولتے سنا، تو ان کے اندر ایک جلال کی کیفیت پیدا ہوئی. انہوں نے ان کو للکار کر کہا کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم پر لعنت ہو، اور مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج کے بعد میں نے تمہیں یہ لفظ بولتے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. بس اس پر مالک کائنات نے یہ حکم صادر فرما دیا، کیونکہ یہود نے جواباً یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں روکتے ہو، تم بھی تو یہ لفظ استعمال کر. تو مالک کائنات نے فوراً مسلمانوں کو بھی روک دیا، اور بڑی وعید کے ساتھ سخت کہ بھولے سے اب یہ لفظ، اب انکار نہ کرنا اس حکم کا، رائنا نہیں بولنا، توجہ سے سرکار کی محفل میں سننا ہے دھیان سے، ورنہ تم کفر کی حدوں میں داخل ہو جاؤ گے. پھر ایک اور حکم قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیہا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. یہ اس کی ذرا قوت کا اندازہ لگائیے، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو اپنا حکم نہ بنا لیں، اور پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے خوش دلی سے تسلیم کر لیں. اب اس کی شان نزول علماء کرام تو جانتے ہیں، میں باقی احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مسلمان بشر نامی جو باطنی طور پر منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ تنازع. مسلمان یہ چاہتا تھا کہ یہ مقدمہ کعب بن اشرف کے پاس فیصلے کے لیے لے جائیں. یہودی راضی نہ ہوا، کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ کعب راشی اور بددیانت ہے. اس نے اصرار کیا کہ یہ معاملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے. چنانچہ سرکار نے فریقین کو سماعت کیا اور بالکل غیر جانبدارانہ طریق پر، میرٹس پر، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. یہ منافق فیصلہ سننے کے بعد تنگ دل ہوا اور فیصلے کو تسلیم نہ کیا. وہ یہودی کو کہتا ہے کہ چلیں یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کرتے ہیں. اب وہ وہاں گئے. بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس معاملے میں حضور فیصلہ کر چکے اس میں اب میرا اختیار ہی نہیں, یعنی جورسڈکشن مجھے نہیں ہے. سب سے بڑی ہستی کائنات کی, سب سے بڑے منصف, سب سے بڑے عادل کا فیصلہ تو آ چکا, تو میں کس کرتے, میری کیا حقیقت ہے؟ تو سرکار کا فیصلہ وہی لاگو ہو. اب پھر منافق نے یہ بات بھی نہ مانی اور اصرار کیا کہ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائے. چنانچہ جب وہاں گئے آپ نے ساری حقیقت سننے کے بعد کہا کہ ٹھہرو, میں اس کا فیصلہ کروں گا. آپ اندر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لا کر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کی سزا یہ ہے, اس کے کیس کا فیصلہ یہ تلوار نے کیا ہے. اب یہاں بحث و تمیز کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہوں, ایک لہجے میں فیصلہ کیا اور یہ درست کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا فیصلے کو نہ ماننا یہ توہین رسالت ہے, اور ایسا مجرم وہ مباح دم ہو جاتا ہے, یعنی اس کا خون کر دینا جائز ہے. سرکار کا فیصلہ نہ ماننا یہ توہین رسالت ہے. اس پر یہ آیت اتری جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یہ رب کائنات نے خود اپنی قسم کھا کر کہا کہ یہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے جو باہمی اختلاف میں آپ کو حکم نہ بنائے اور آپ کا فیصلہ پھر خوش دلی سے تسلیم نہ کرے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہی شکایت کی شکل میں بات حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو اس وقت آپ نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب دیا اور ان کے اس عمل کو اپروو کیا, یعنی اب مکمل لیجیٹیمیسی اس عمل کو سرکار نے عطا کر دی کہ جو فاروق کا فیصلہ ہے یہ حق و باطل میں فرق کرنے والے, پوری تفریق کر کے نکھار کے سامنے لے آنے والے ہیں, انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست ہے. اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی. اب مجھے بتائیے کہ کہاں کوئی ابہام یا شک رہا کہ توہین رسالت کے جرم کی سزا موت ہے, یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نے پہلی بار اس کتاب میں جو لکھ دیا اور اس پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں, نہیں, یہ بارگاہ رسالت کے فیصلے ہیں, یہ بارگاہ مالک کائنات کے فیصلے ہیں, اور ان کے بارے میں شک پیدا کرنا یا ان کو تسلیم نہ کرنا یہ فی نفس ہی توہین رسالت ہے. یہ جتنے بدبخت میڈیا پر آ کر نازیبہ باتیں کہہ رہے ہیں اور ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون کے بارے میں زبانیں تان دراز کر رہے ہیں, یہ سارے مجرم ہیں. یہ الگ بات کہ یہ امت کب ان کے خلاف اور کیسے ایکشن لیتی ہے اور کس طرح قدرت ان کو گرفت میں لے کر ان کو عذاب عظیم عذاب علیم میں مبتلا کرتی, ایک بھی نہیں بچے گا. بڑے بڑے منصب پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں, یاد رکھیں ملک کا صدر ہو, گورنر ہو, وزیر ہو, جج ہو, کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ لوگ اس دنیا کے معمولی مناصب پر مغرور ہو کر فرعون نہ بنے. یہ یاد رکھیں کہ جو توہین رسالت کا مجرم ہے اس کا ساتھ دینے والے اور ان کے لیے رہائی اور آزادی کی کوشش کرنے والے سارے مجرم ہیں, اور اللہ کی حدوں اور رسول پاک کی طے کی ہوئی حدوں کے مجرموں کی سزا معاف کرنے کا اختیار ملک کے صدر کو بھی نہیں. عام تعزیری سزاؤں میں معافی دیں، ٹھیک ہے ان کا اختیار ایک دستور نے ابھی رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی زنا کا مجرم ہو اور صدر صاحب کہیں کہ جی میں نے اس کو معافی دے دی، ممکن نہیں، اختیار ہی نہیں بالکل. اسی طرح ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے، توہین رسالت کے مجرم اس کو جہنم رسید کرنے کا حکم تو ہے، مقدمے کے دوران بھی کوئی راضی نامے کی صورت ممکن نہیں، یعنی جس نے شکایت کی جو مدعی ہے وہ بھی راضی نامہ کر کے توہین رسالت کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتا، تو سزا کے بعد صدر کیسے معاف کر سکتے؟ صدر کو کوئی اختیار نہیں، اور صدر مملکت بھی یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے امریکہ کے کہنے پر یا سیکولر لابی کے پریشر کے تلے آ کر یہ سزا معاف کی تو وہ بھی لائق جہنم ہوں گے، وہ بھی توہین رسالت کے مجرم ہوں گے. تو یہ کوئی ایسا کھیل تماشا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آ کے دانشوریاں بگاڑنے لگے جاوید الغامدی کی طرح. وہ ملک میں گمراہی پھیلا رہا ہے، وہ وحید الدین کا بغل بچہ آج کے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اٹھیں جاگیں اور ان بدبختوں کے منہ بند کریں. یہ کس زوم میں مبتلا ہے کہ جب عمر فاروق نے ایک مسلمان کی گردن اڑائی جو حضور کا حکم نہیں مانتا، تو بتاؤ یہ سزا جس کا تعین قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سرکار نے خود کر دیا ہے، تم اگر یہ کہو کہ یہ کوئی فقہی جرم نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اور جس کو سزا دی اس کو بری کر دو اور چھوڑ دو، تم سارے مجرم ہو. اور اسلامی مملکت پاکستان میں تمہیں یہ جرت کیسے ہو رہی ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی ذرا وقت کو کروٹ لے لینے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر غازی علم الدین شہید آج بھی موجود ہیں. تم کس زوم میں مبتلا ہو کہ یہ قانون ہم ختم کر دیں گے اسمبلی میں اکثریت سے؟ یاد رکھیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے دل میں یہ ڈر رہنا چاہیے کہ اگر اس حوالے سے انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی تو یہ امت ان کی پکڑ کرے گی. یہ قانون محض کتاب سے حذف کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ وہ قانون ہے جو 14 صدیوں سے مسلمانوں کے قلوب اور ارواح پہ نقش ہے. اگر خدا نہ خواستہ پی پی سی یا تعزیرات کی کتاب سے تم اسے ختم کر بھی دو تو فرق یہ پڑے گا کہ اب سزا عدالتیں نہیں دیں گی، غازی علم الدین شہید دیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں خود ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا توجہ سے مطالعہ کریں، اور ایک جیسے طالب علم ہوتا ہے اس طرح نوٹس بنا کر اس کو سمجھیں اور اس پر سیکولر لابی کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوں. خدا کی قسم کبھی میرے دل میں ایک لحظہ کے لیے بھی کسی بڑے کا خوف نہیں آیا، ہاں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے. یہ کہاں کے بڑے ہیں؟ یہ بہت چھوٹے ہیں. اور جو اللہ اور رسول کے حکموں کی واضح مخالفت کرے اور زبانیں تان دراز کرے وہ تو بہت ہی پست اور چھوٹے ہو جاتے. اب یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے جو تلوار کے ذریعے کیا گیا اس کی توثیق فرما دی حضور نبی اکرم نے، اور ایک شاندار خطاب فاروق کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. اب اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوتا ہے ایک مجرم جو حضور کی بہت توہین کرتا ہے اور کئی موقعوں پر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے آتا ہے، یہ قاب بن اشرف ہے، یہ یہودی قلعہ دار، بڑا مضبوط طاقتور قلعہ دار، اور غرور میں وقت کا فرعون، حضور کو بہت ایزا دیتا ہے، آپ کی حجب کہتا ہے، نازیبہ باتیں کہتا ہے. تو پہلے واقعے کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آتا ہے جب آپ نے کمانڈو ایکشن لیا، ایک دستہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا، اور حکم آپ کا یہ تھا کہ تم میں کون ہے جو اس بدبخت کو لے، یعنی اس کو ختم کرے. تو والنٹیئرز اٹھے رضاکار، اور یہ کمانڈو دستہ بھیجا جس نے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اسے قلعے سے باہر نکالا اور پھر اس کو ہلاک کیا، اور واپس آ کے حضور کو اطلاع دیا، اس پر خوش ہوئے. اب یہاں ذرا سا رک کر تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں کہ یہ جو واقعات ہیں جن میں سرکار خود حکم دے رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، اور توہین رسالت کے مجرم کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے، یہ سب معاملات میں رہنمائی سرکار کو مالک کائنات کی طرف سے ہوتی. ما ینتقو عن الہوا، ساتھ ساتھ، یعنی یہ تنہا سرکار کا فیصلہ نہیں، اس کو بھی سینکشن اللہ تعالی کی طرف سے. اور ایک نہیں متعدد واقعات ہیں جن میں سرکار کے حکم پر ایکشن لیا گیا، اور ان مجرموں کو جو حضور کو ایزا دیتے تھے اور دین کی عمارت کو مسمار کرنے کی کاوشیں کرتے تھے، ان کو ختم کیا گیا. یاد رکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دین کی اصل بنیاد اور مرکز و محور ہے. اگر سرکار کی ذات مبارکہ کے بارے میں ذہنوں میں تشکیق اور اشکال پیدا ہونے لگیں تو پھر ایمان فی الفور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مجرم اتنے بڑے مجرم ہیں جو معاشرے میں فساد بھی پیدا کرنے والے، لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے والے، لوگوں کو جہنم کی راہ پہ دھکیلنے والے. اس لیے نبی رحمت نے ایک فرد کو ختم کرنا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ عامت الناس گمراہ ہو کر جہنم کی راہ پر چل پڑے. اس کے بعد ایک اور یہودی ابو رافع، اس کے قتل کے لیے حضور نے چند انصار صحابہ کو روانہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابی عتیق کی رہنمائی میں بھیجا. وہ جو بھی ایکشن ہوا اس دوران، واپسی پر جب کامیابی ہو گئی تو انہوں نے ایک جگہ سے چھلانگ لگائی، اندھیرے میں گرے، پنڈلی ٹوٹی، تو اسی طرح باندھ کر اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے حضور کو آ کے خوشخبری سنائی کہ میں نے اس مجرم توہین رسالت کے مجرم کو ختم کر دیا ہے. تو حضور کو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے چوٹ لگی اور پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا. پھر ایک روایت شعبی نے حضرت علی سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضور کو بہت برا بھلا کہتی تھی، تو ایک مسلمان نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کر دیا. سرکار کے سامنے جب بات آئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کا خون ہدر ہے. ہدر کہتے ہیں اٹ ہیز گون ویسٹ، اٹ از انکانسیکوینشل، اٹ از ناٹ ایکشنیبل ان لا، ہدر ہے. تو یہ ہیں فیصلے سرکار کے. حضرت ابن عباس سے روایت، یہ بڑا اہم کیس، ایک نابینا صحابی نے اپنی کنیز کو جو اس کی ام ولد بھی تھی قتل کر دیا. معاملہ سرکار کے سامنے پیش ہوا تو سرکار نے پوچھا یہ کس نے یہ کام کیا؟ وہ نابینا صحابی وہ آگے بڑھے لوگوں کے اوپر سے جیسے پھلانگتے ہوئے چلتے ہیں پکڑتے آگے آئے اور کہا کہ حضور میں نے اس کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ آپ کی شان میں بہت گستاخیاں کرتی تھی. پہلے یہ بتایا کہ میں اسے بہت چاہتا تھا, وہ میرے دو بڑے پیارے بچوں ہیرے جیسے دو بیٹوں کی ماں بھی تھی. اس چاہت کے باوجود, دیکھیے کائنات کی ہر شے حقیر ہے, سب سے عرفہ والا حضور کی محبت ہے, اس کا عملی مظاہرہ اس نابینا صحابی نے کیا کہ حضور روکتا رہا میں, منع کرتا رہا لیکن باز نہ آئی. آج جب پھر اس نے گستاخی کی تو میں نے چھرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا, اس کو ہلاک کر. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سب جو موجود تھے تم سب گواہ رہو کہ اس عورت کا خون بھی حدر ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوگا نابینا صحابی کے خلاف. ہمارے ہاں تو چونکہ اسلامی قانون ہی نہیں, اس لیے کہیں غازی علم الدین شہید کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, کہیں غازی عبد القیوم کے خلاف, اور کہیں دیگر مجاہدین کے خلاف. یہ غیر اسلامی قانون ہے جس کے تحت ان کو سزائیں دی جا رہی. اصل اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسے بدبختوں کو جہنم رسید کرنا امت کا فریضہ ہے, اور جو مقتول ہے اس کا خون ہدر یا ضائع جاتا ہے جس پر کوئی قانونی گرفت نہیں ہو سکتی. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ سنن ابو داؤد میں جلد 4 صفحہ 129 پر, سنن نسائی جلد 7 صفحہ 110 پہ, اور اسی کا حوالہ ابن تیمیہ نے السارم المسلول میں دیا ہے اور الشفا میں قاضی ایاز نے بھی دیا. اب اس طرح کے بہت سے اور کیسز ہیں جو وقت کی کمی کے باعث میں سارے بیان نہیں کر سکتا, صرف یہ بتا دوں کہ کم و بیش 20 سے زائد فیصلے سرکار کے براہ راست جن میں توہین کرنے والے مجرموں کو قتل کیا گیا, کہیں آپ کے حکم پر اور کہیں خود صحابہ نے ایکشن لیا, آپ نے اس ایکشن کو ریٹیفائی کر کے کہا کہ اس کا خون حدر ہے. سو یہ ہے اسلامی قانون. ایک اہم مرحلہ آتا ہے فتح مکہ کا, جس کے حوالے سے سب یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنرل ایمنیسٹی گرانٹ کر دی کہ لا تسریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء. یہ درست ہے, جنرل ایمنیسٹی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے تقریباً 17 افراد کی سزائے موت کا حکم صادر فرمایا تھا. ان میں چند واضح طور پر توہین رسالت کے مجرم تھے, جن میں ایک مجرم عبداللہ ابن قتل اور اس کی دو لانڈیاں بھی تھیں. قتل کے بارے میں, ابن قتل کے بارے میں سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر تم اسے بیت اللہ کے پردوں میں لپٹا پاؤ تو اسے وہیں قتل کر دو. ذرا تصور کیجئے کہ حرم جس میں مکھی مچھر کو بھی مارنا ممنوع ہے, خون بہانا منع ہے, یہاں ایکسیپشن یا استثناء پیدا کی گئی کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے توہین رسالت کا کہ یہاں حرم میں بھی ان بدبختوں کو پناہ نہیں مل سکتی. اب ادھر ابن قتل نے سوچا کہ آج میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں, اسے اپنی بدعمالیوں کا پتا تھا, جس طرح حضور کی توہین کرتا, حجب کہتا, نازیبا باتیں کہتا, تو وہ اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ آج مجھے حرم میں ہی پناہ مل سکتی ہے, وہاں چلا گیا, پردوں میں چھپا, وہ ڈیٹیکٹ کر لیا گیا, دیکھا گیا, اس کو پکڑ کر مقام ابراہیم پر لا کے اس کی گردن اڑا دی گئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں, وہ ان چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ معافی کے پہلو پر میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن یہ وہ مثالیں واضح جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لا کلیئر ہے کہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا موت ہے. اب یہ جو پہلو ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے تھے، رحمت للعالمین ہونے کے ناطے لوگوں کو معاف بھی کرتے، جیسے بعض مجرم جن کی سزائے موت کا حکم تھا وہ آئے معافی طلب کی، آپ نے معاف کیا. اور ایک ایسا مجرم بھی جس کے بارے میں یہی حکم تھا، جسے حضرت عثمان ان کا عزیز تھا اپنے ہمراہ لے آئے، معافی طلب کی تو آپ نے پہلے چہرہ انور پھیر لیا، ایک بار دو بار انکار، تو پھر جب اصرار کیا تو پھر آپ کی وہ رحمت کے طفیل اس کو معافی مل گئی. لیکن آپ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ تم میں کوئی بھی دانا آدمی نہیں تھا، جب دیکھ رہے ہو کہ میں اس کو معافی نہیں دے رہا تو اس کو آپ اٹھ کر ختم کر دیتے میرے سامنے. یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن آپ نے پھر اس کو معاف کر دیا. اب یہاں اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو معاف کیا. طائف میں جو ہوا آپ نے ایکشن نہیں لیا بلکہ دعا کی. مکہ پاک کی 13 سالہ زندگی میں بہت سے واقعات ہوئے. ان واقعات کا حوالہ دیکھ کر وحید الدین خان نے اپنی ایک گمراہ کن کتاب سب و شتم رسول کا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں لکھا ہے کہ 13 برس بے شمار موقعوں پر توہین رسالت ہوئی، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ اللہ نے کوئی ایکشن لیا. آگے لکھتا ہے کہ طائف میں توہین کی اس حد تک توہین کی گئی کہ آپ کو زخمی کیا گیا، تو پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. لہذا یہ اس بدبخت کا کہنا ہے، لہذا توہین رسالت کوئی فقہی جرم ہی نہیں. تو آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ چونکہ معاف فرماتے ہیں اور اس لیے اور ساتھ ہمیں حکم ہے کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کرو، لہذا ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے. اب اس موضوع پر کئی مضامین انگریزی اخبارات میں بھی چھپتے رہے کہ سرکار معاف فرماتے تھے، ہمیں معاف کرنا چاہیے، اسوہ حسنہ پہ عمل ہے. بھائی نہیں، یہ اتنا کنفیوزنگ انہوں نے یعنی انداز اپنایا ہے، کیونکہ بعض بنیادی اصولوں کو انہوں نے نظر انداز کیا. دیکھیے، جو انسان کی ایک قیمتی متاع ہے، اس کی عزت و ناموس، توقیر، اس کا دفاع ہر فرد کے لیے قانون کرتا ہے، عام آدمی کا. اور اگر کسی کی توہین ہو تو ڈیفیمیشن کا لا اس پہ انحصار کر کے قانون دیوانی اور فوجداری داد رسی مہیا کرتا ہے، چاہے آپ اس کو گرفتار کروائیں، ایف آئی آر کرائیں، چاہے ڈیمیجز کا دعویٰ کریں. یہ ڈیفیمیشن کا قانون ہے، جسے ازالہ حیثیت عرفی کہتے ہیں اور دیوانی کیس کی شکل میں. تو ہر بندے کا یہ حق ہے. اچھا، 10 بندوں نے یہ جرم کیا ہو تو جس کے خلاف جرم ہوا اس کا قانوناً اختیار ہے کہ وہ سب کو معاف کر دے، یا بعض کے خلاف ایکشن لے اور بعض کو معاف کر دے. یہ لا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم الشان اور بڑی ہستی ہیں. ان کی عزت، ان کی ناموس اتنی بڑی بات ہے جس کا یقین مانے کہ ہم صحیح معنوں میں ادراک بھی نہیں کر سکتے. عظمت مصطفیٰ کے لفظ ہی ہم بول سکتے ہیں صرف. وہ کیا مقام ہے، رفیع الشان، وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے. ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی یہ جسارت کرے، بلا شک و شبہ وہ سزائے موت کا حقدار ہے. لیکن رحمت للعالمین نے اپنے اس خصوصی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات لوگوں کو معافی دی. یہ آپ کا ذاتی حق تھا جو آپ کے وصال کے بعد ختم ہو چکا. اب یہ حق کسی کو حاصل نہیں. بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص مجھے گالی دے, توہین کرے, تو میرے محترم بزرگ حضرت علامہ ریاض صاحب معاف نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا یہ اختیار نہیں. میں اگریوڈ ہوں, اگریو پرسن چاہے تو معاف کر دے. ہائی کورٹ کی توہین ہو تو سپریم کورٹ معاف نہیں کر سکتے. اب یہ ذاتی حق تھا آپ کا, جسے آپ نے بعض موقعوں پہ ایکسرسائز کیا اور بعض موقعوں پر ایکشن لیا اور سزائے موت دی. آپ کے وصال کے بعد یہ حق ساقط ہو چکا. اب امت پر صرف ایک فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے, ان کے خلاف ایکشن لے, ان کو سزائے موت دے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر اسوہ حسنہ پر عمل کیسے کریں. بھائی اسوہ حسنہ پہ عمل یوں تو ممکن نہیں کہ جو حق ہمیں حاصل نہیں, یہ سیکولر لابی کے شور کرنے پر ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم بھی اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے ان کو معاف کرتے ہیں. ہرگز نہیں. اسوہ حسنہ پہ عمل یوں ہوگا کہ میں اور آپ اگر حق کے راستے پر چلتے ہوئے تکلیفیں اٹھاتے ہیں, لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, تو اس وقت ہم وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف کریں, تو یہ اسوہ حسنہ پہ عمل ہوگا. یہ نہیں کہ جو رائٹ ہمیں حاصل ہی نہیں وہ ہم ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر تسلی سے کہیں اچھا فلاں نے حضور کی توہین کی, میں نے اسے معاف کیا. اللہ کے بندے تجھے تو یہ رائٹ حاصل ہی نہیں, تم کیسے اسے ایکسرسائز کر سکتے ہو؟ سو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھے بغیر یہ سیکولر لابی ایک کنفیوژن پیدا کرتی ہے, ایک فکری انتشار پیدا کرتی ہے. تو ہمیں ان اصولوں کو پوری طرح سمجھ کر اور پھر ان کو جواب دینا چاہیے. میرے محترم بزرگوں, جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس قانون کے حوالے سے امت کے ذہن میں کبھی کوئی ابہام نہیں رہا, اور ہر دور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ان مجرموں کا تعاقب کیا گیا اور انہیں سزا دی گئی. حضور کے دور اور صحابہ کرام کے دور میں تقریباً, میں ایک رف سا ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں کہ 25 کے قریب افراد کو سزائے موت دی گئی. اس کے بعد اندلس کے دور میں عبد الرحمن الاوسط کا دور, ایک تحریک شماتت رسول عیسائیوں نے شروع کی. یہ تحریک 10 برس جاری رہی. یہاں میں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ حضور کی توہین و تضحیک کا اصل پلان بو لہب نے بنایا تھا. اسلامی تحریک کو روکنے کے لیے 25 کفار کی ایک کمیٹی بنی تھی جس کا صدر بو لہب تھا. طے یہ پایا کہ ہر جگہ ہر مقام پر سرکار کی تضحیک کی جائے, توہین کی جائے, مذاق اڑایا جائے, تاکہ لوگ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں. تو وہ تحریک چلتی گئی. بو لہب کا جو انجام ہوا اس کو تو قرآن پاک نے بتا دیا, تبت یدا ابی لہب متب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور اس کی باقی تفصیل کس طرح تعاون سے مرا, بدبودار لاش, بیٹے بھی قریب نہیں آتے, کئی دن بدبخت پڑا رہا, پھر گڑا کھود کے اس میں پھینک کے مٹی ڈال دی. اس کا بڑا برا انجام ہوا ظاہری دنیا میں, آخرت میں بھی جہنم. اب وہی تحریک چلتی ہے اور آگے سر اٹھاتی ہے. اندلس کے دور میں 10 برس
یہ سن 850 میں شروع ہوئی اور 860 میں ختم ہوئی. اس دوران تقریباً 53 افراد کو قاضی کے حکم پر سزائے موت دی گئی. یہ لوگ کرتے یہ تھے, سمجھتے تھے کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ہم جنت خرید رہے ہیں. وہ ان کی نظر میں وہ ان کے لیے شہادت تھی. یہ سر عام نکل کر بازار میں اور ایک گروپ حضور کو برا بھلا کہتا, یعنی ان کی وہ سوچ بولہبی سوچ ہے. اور پھر ان کو پکڑ کر لے جاتے اور اس کو ان کو پھانسی دی جاتی. لیکن یہ تحریک چلتی رہی, وقتاً فوقتاً یہ جرم ہوتا رہا اور وہ سزا پاتے رہے. 10 سال کے بعد کچھ جو سلیم التبع عیسائی تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں, اس کو بند کریں. پھر یہ تحریک ختم ہوئی. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں 2 مجرموں کو سزا دی گئی. ایک تو ریجنالڈ, یہ والی ایک کرک تھا, 1186 میں اس نے مسلمانوں کا قافلہ لوٹا. پہلے بھی کئی بار لوٹا لیکن آخری بار اس نے حضور کی شان میں بڑی گستاخیاں کی اور اپنی اس یعنی حکومت کے نشے میں, جس طرح آج بھی کئی لوگ حکومت کے نشے میں مبتلا ہیں, اس نے بھی اسی نشے میں سرکار کے حوالے سے نازیبہ باتیں کہتے ہوئے کہا مسلمانوں کو کہ جاؤ اب اپنے نبی کو کہو کہ وہ آ کر تمہیں چھڑائیں. یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی. اس مجاہد اعظم نے قسم کھائی کہ میں اس بدبخت کو گرفتار کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تن سے جدا کروں گا. اور پھر وہ وقت آیا, تاریخ نے یہ دیکھا کہ ایک جنگ میں اسے ریجنالڈ کو شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر کے جب صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پورے غیظ و غضب سے اسے کہا کہ لو اب محمد عربی کا غلام آ گیا ہے, بدبخت تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی پاک کے بارے میں تو نے یہ نازیبہ لفظ کہے. پھر ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اسی طرح ایک شاعر نے اپنے شعر میں کچھ یوں بات کہہ دی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی, محنت کی اور آخر کار نبی بن گئے, گویا اس کے زوم باطل میں نبوت قصبی تھی. یہ بات جو ہی صلاح الدین ایوبی تک پہنچی اس نے اسے طلب کر کے اس کی گردن اڑا دی کہ یہ معاشرے میں فکری انتشار اور فساد پیدا کرے گا, لوگوں کو یہ بنیاد فراہم کر رہا ہے کہ محنت کوشش کر کے کچھ عبادتیں کر کے تم نبی بن سکتے ہو. اب آج کے دور میں یہی سوچ قادیانیوں کی, مرزائیوں کی ہے. ان کے زوم باطل میں نبوت قصبی ہے. اور ایک جگہ ان کے جسے وہ خلیفہ کہتے ہیں اپنا, اس نے 1922 میں اپنے اخبار الفضل میں یہ لکھا اور اس کی ایک کتاب کے اندر بھی یہ بات آ گئی, نعوذ باللہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک کے حضور سے بڑھ سکتا ہے. اب یہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں کناسور بن کر یہاں موجود ہیں, کتنے کم فہم ہمارے لیڈرز ان کو اپنا بھائی بن کہتے ہیں. یہ ان کی ناسمجھی, ان کی گمراہی کا ثبوت ہے. بھائی نہیں, وہ لوگ جو سرکار کی توہین کرنے والے مجرم ہیں, صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوتی تو ان کے سر ان کے کندھوں پر موجود نہ ہوتے. ان کو بھائی بند کہنے والوں توبہ کرو اور اس ظلم سے آئندہ باز آؤ. مغلیہ دور کے اندر 2 واقعات مختصراً صرف اشارتاً میں عرض کرتا ہوں کہ اکبر کے دور میں ایک متھرا کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کے لیے سامان اکٹھا کیا گیا تو ایک ہندو جو بہت امیر اور طاقتور اور اپنی دولت کے نشے میں گم تھا وہ وہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچا اور سارا مسجد کا سامان لے کر گیا اور کہا کہ میں اس مٹیریل سے مندر کی تعمیر کروں گا. تو متھرا کے قاضی عبد الرحیم نے یہ سارا واقعہ لکھ کر اس دور کے چیف جسٹس عبد الغنی صاحب کے پاس بھیجا. ہندو بہت بااثر تھا تو چیف جسٹس نے بھی احتیاطاً اکبر سے رائے لی. اکبر کی بے دینی اپنی جگہ لیکن اس معاملے میں اس نے جوڈیشری کو مکمل آزادی دیتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کے معاملے ہیں تم بہتر جانتے ہو جیسے چاہو فیصلہ کرو. چنانچہ عبد الغنی صاحب نے کیس کی سماعت کر کے اس برہمن کو سزائے موت دی. اس وقت ہندو رانیاں بھی سفارش کر کے کوشش کرتی رہیں اکبر کو بھی کہتی رہیں کہ اس ہندو کو بچا لو مگر اکبر نے اس میں دخل نہیں دی. دوسرا واقعہ وہ مغل دور میں اکبر کے دور کا نہیں ہے مغلیہ دور کے آخر کا جب ایک حقیقت رائے نامی ہندو نے ایک نوجوان لڑکا تھا 15 سالہ حضور کی شان میں نازیبا باتیں کی تو اس دور کے پنجاب کے گورنر نے اس کے خلاف ایکشن لے کے اسے سزائے موت دی. اس کی یاد میں پھر ہندو ایک میلہ بناتے ہیں اور جس میں بسنت اور یہ پتنگیں اڑانا یہ اس کی یاد میں ہے. اس کو انہوں نے ایک سینٹ بنا دیا کہ یہ بڑا ہمارا ایک جیسے کوئی بزرگ ہو وہ سینٹ ہے ہمارا. تو برطانوی دور میں 1860 تک تو اسلامی قانون نافذ تھا پھر بعد میں پینل کوڈ آ گیا جس کے اندر توہین رسالت کوئی جرم نہ رہا اور پھر عام پینل لاز کے تحت کاروائی ہونے لگی کہ اگر کوئی کسی مجرم کو جو توہین رسالت کرنے والا ہے مار دے تو پھر عام قتل کے قانون کے تحت اس کا مقدمہ چلتا اور اس مجاہد کو سزا دی جاتی. سو اس دور سے لے کر بعد میں پاکستان بننے تک تقریباً آج تک اندازن کوئی 40 افراد کو جو مجرم تھے انہیں بھی سزائیں دی گئیں اور بعض مسلمانوں کو بھی سزا دے دی گئی. سو اب ذرا ان سب کو جمع کریں یہ جو لوگ شور کرتے ہیں نا برساتی مینڈکوں کی طرح ٹراتے ہیں کہ یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے ان سے پوچھیں کہ 14 صدیوں میں آج تک ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو سزا دی گئی اندازاً 100 یا اس سے تھوڑے سے اوپر. یعنی امت مسلمہ نے بڑی احتیاط برتی اندھا دھن لوگوں کو ہلاک نہیں کیا. دیکھیے آج تو میڈیا کا دور ہے نا کوئی بات ٹی وی سٹیج پہ کوئی کہتا ہے وہ بھی سب تک نہیں پہنچتی مگر کافی دور دور تک چلی جاتی. اخبارات وہ بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. تو پہلا جو دور ہے وہ تو میڈیا کا تھا نہیں لہذا کسی مجرم کے بارے میں بات پھیلتے پھیلتے وقت لگتا تھا وہ معروف ہو جاتا تھا پہچانا جاتا تھا کہ بدبخت بار بار یہ جرم کر رہا ہے پھر جا کر اس کے بارے میں خبر ہوتی اور اس کے خلاف کاروائی ہوتی تھی. سو امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی صبر و تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اسی لیے 14 صدیوں میں آج تک تقریباً 100 یا اس سے کچھ اوپر افراد کو اس جرم کی سزا دی گئی اور موجودہ دور میں آج تک یہ قانون بننے کے بعد کسی ایک شخص کو بھی اس جرم کی سزا نہیں دی گئی اور واویلا مچا ہوا ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس قانون کو نعوذ باللہ ختم کر دو. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی قانون اور اصول ہے ہی نہیں کہ اگر ایک قانون کا فرض کرنے کے غلط استعمال بھی ہو رہا ہے تو اس کو قانون کو ختم کر دو. جی نہیں اصول یہ ہے کہ غلط استعمال کو روکیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے بحثیت ایک قانون دان کے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس ملک میں غلط استعمال ہونے والا قانون احتساب کا قانون ہے. کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی کہ اس قانون کو ختم کر دو غلط سزائیں سیاسی بنیاد پر ہو رہی ہیں، غلط گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بے گناہوں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، سب زبانیں خاموش ہیں. اس سیکولر لابی کے اندھے لوگوں، بہرے لوگوں، تمہیں یہ قانون نہیں نظر آتا؟ تمہیں صرف ناموس رسالت کا قانون نظر آتا ہے؟ یاد رکھو، اس قانون کو کسی طرح بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. چاہے اس قانون کے تحت سزا نہ بھی دی گئی ہو، ایک بات طے شدہ ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس جرم کی سزا موت ہے. اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں کفار پہ ایک دہشت طاری ہے کہ مسلمان برداشت نہیں کریں گے، بھئی نہیں، ان کے نبی پاک کے بارے میں کچھ نہ کہنا، محتاط رہنا. یعنی قانون کے ہونے کے باوجود بہت زیادہ واقعات بھی ہو رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون نہ ہو اور یہ مبینہ آزادی یا رائے کی بنا پر ہر طرح کی بکواس کرنے کی اجازت دی جائے، پھر تو گلی گلی، محلے محلے سرکار کی توہین کی باتیں ہوں گی اور اس گمراہ وحید الدین کی سوچ کے مطابق وہ کیا کہتا ہے کہ اگر حضور کی شان میں نعوذ باللہ سنگین ترین بھی توہین یا گستاخی ہو تو ہمیں نہ جلوس نکالنا چاہیے نہ احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں عالمانہ وقار کے ساتھ جا کر اس شخص سے گفتگو کرنی چاہیے اور واپس گھر آ جانا چاہیے. اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ بے غیرتی کا، بے حمیتی کا سبق ہے جو وحید الدین نے انڈیا سے دیا اور جس کو جاوید الغامدی جیسے لوگ پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں. سو یہ الحمدللہ، یہ مجھے آپ جیسے مکمل ایمان رکھنے والے، حب رسول رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو میں نے چاہا کہ کھل کر، کوئی اس میں اور بات ذہن میں لائے بغیر کھل کر بات کریں. بھئی وہ بدبخت اپنے کفر پہ نہیں شرماتے تو ہم اپنے دین پہ کیوں شرمائیں؟ کیوں نہ ان کالے چشموں والوں کو کہیں کہ تم اندھے ہو، تمہیں حقیقت کا ادراک ہی نہیں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو جگانے کی ضرورت ہے. اس وقت محاذ پہ جنگ جاری اور محاذ ہے تحفظ ناموس رسالت کا. اس میں مجھ سے پوچھیں، باقی ہر بات غیر اہم، دہشت گردی ہو، مہنگائی ہو، جو بھی ہو، وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. ایک ایجنڈا، ایک پوائنٹ کا ایجنڈا اس پر آئندہ جب بھی نکلنا ہو، ایک پوائنٹ کا ایجنڈا تحفظ ناموس رسالت. اور ہم کسی بدبخت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس ملک میں حضور کی شان پر حملے کریں. وہ لوگ یاد رکھیں کہ سرکار کی عظمت ہے ہمیں سب سے مقدم، پیغام کے کفار کو سب مل کے سنائیں. سرکار کی عظمت ہے ہمیں سب سے مقدم، پیغام کے کفار کو سب مل کے سنائیں. اور جو کوئی بھی ہے مجرم توہین رسالت، عبرت کی اسے دہر میں تصویر بنائیں. اور تازیست علم دین جنم لیتے رہیں گے، تازیست علم دین جنم لیتے رہیں گے. زندہ ہیں ابھی عالم اسلام کی مائیں. شکریہ.